الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدین آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، آپ سب کے علم میں ہے کہ آج رات انشاءاللہ بعد نماز عشاء محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نفاذ شریعت کا صحیح طریقہ کار اس موضوع پر گلشن اقبال میں خطاب فرمائیں گے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے اسی خطاب ہی کے حوالے سے ہے، اور یہ موضوع ہے نفاذ شریعت کی اہمیت۔ اس موضوع کی اہمیت ہمارے سامنے آ جائے اور اس کے بعد ہم خود بھی کوشش کریں کہ پورے اہتمام کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی اس خطاب میں شرکت کریں، اور مزید جو بھی محنت ہو سکتی ہے اپنے احباب کو بھی اس خطاب میں لانے کی کوشش کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب تو نفاذ شریعت کا طریقہ کار کے موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن نفاذ شریعت کی اہمیت جو کہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہی کے ذریعے سے ہم نے قرآن حکیم کی روشنی میں سیکھی ہے، میں ڈاکٹر صاحب کا سکھایا ہوا سبق ہی انشاءاللہ آج آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ جو باتیں آج میں عرض کروں گا ان میں سے اکثر باتیں آپ کے لیے نئی نہیں ہیں، لیکن قرآن حکیم میں جیسے کہ فرمایا گیا فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کراتے رہو، تو گویا آج کا ہمارا درس نفاذ شریعت کی اہمیت کے حوالے سے ایک یاد دہانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب بھی قرآن حکیم میں ہم نفاذ شریعت کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہیں تو فوری طور پر توجہ جاتی ہے سورۃ المائدہ کی طرف، اس لیے کہ سورۃ المائدہ یہ تکمیل شریعت، تکمیل دین کی صورت ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت میں نے تم پر تمام کر دی، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ تو جہاں سورۃ المائدہ تکمیل شریعت کی صورت ہے، وہیں پر قرآن حکیم کی واحد صورت ہے کہ جس میں نفاذ شریعت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ نفاذ شریعت کی اہمیت کے حوالے سے پورے قرآن حکیم کا نقطہ عروج ہے سورۃ المائدہ۔ میں نے جب کل اس سورت کی آیات پہ تھوڑا سا سمجھے کہ اعداد و شمار کے حوالے سے کچھ غور و فکر کیا، تو اس سورت کی 120 آیات میں سے 24 آیات تو وہ ہیں کہ جن میں شریعت کے احکامات بلکہ تکمیلی احکامات ہیں، 32 آیات میں نفاذ شریعت پر زور ہے، اور 36 آیات میں نفاذ شریعت کے حوالے سے اہل کتاب کے کچھ مثبت پہلو اور اکثر و بیشتر ان کے منفی پہلو وہ بیان ہوئے ہیں عبرت کے طور پر۔ تو 24 آیات احکامات شریعت، 32 آیات نفاذ شریعت پر زور، اور 36 آیات میں ایک سابقہ امت کا تذکرہ، اس میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، ان کا تذکرہ کہ شریعت کے حوالے سے ان کا اچھا پہلو کیا ہے اور ان کا منفی پہلو کیا ہے، اچھے پہلو پر ان کی تعریف اور منفی پہلو پر ان پر زجر اور توبیخ اور غصے کا انداز، تاکہ ہم ان کے اچھے پہلو کو اختیار کر کے شریعت پر عمل کی کوشش کریں، اور ان کی طرح ہم جو اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک امتحان میں ڈالا ہے شریعت عطا کر کے، ہم اس امتحان میں ناکام نہ ہوں۔ سورۃ المائدہ میں یہ جو 7واں رکوع ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر نفاذ شریعت کی اہمیت کے موضوع پر پوری سورت کا بھی کلائمیکس ہے۔ 7واں رکوع، اور اتفاق سے اس کی 7 ہی آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں نفاذ شریعت کے حوالے سے ذکر ہے اہل تورات کا یعنی یہود کا، 2 ہی آیتوں میں اہل انجیل کا یا عیسائیوں کا، اور اس کے بعد 3 آیات میں اس امت کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے نفاذ کی تلقین کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں اس کی تلقین ہے۔ تو یہ اصل میں 7 آیات کا تجزیہ ہے، 2 آیات جو ہے وہ اہل التوراۃ یعنی تورات والوں کے لیے، 2 آیات اہل الانجیل، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 آیات اہل القرآن۔ تورات اور انجیل کے حوالے سے جو یہاں پر تذکرہ ہے وہ بھی اصل میں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، اس لیے کہ اب تو یہ قرآن ہے کہ جس کے آنے کے بعد بقیہ تمام کتابیں منسوخ ٹھہری، تو ان کا بھی جو بھی تذکرہ ہے وہ اصل میں اس میں بھی ذکر ان کا بیان کیا گیا، لیکن اس میں بھی ہدایت اب ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے ہم اب اس رکوع کے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، بے شک ہم ہی نے نازل کی تھی۔ اب جو عربی گرامر سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ترجمہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے، کہ کس قدر زور ہے یہ بھی کافی تھا کہ انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی، لیکن انا انزلنا التوراۃ، ہم ہی نے تورات نازل کی تھی، فیہا ہدا و نور، اس تورات میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، رہنمائی بھی تھی اور روشنی بھی تھی. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اور اس تورات کے ذریعے، اس تورات کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے انبیاء اکرام، اور وہ انبیاء اکرام جو خود تورات کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، جو خود تورات کے احکامات پر عمل کرتے تھے. کسی کا اپنا عمل اگر اللہ کی کتاب پر نہیں ہے تو اس کا نفاذ، وہ حقیقی نفاذ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا شریعت کا نفاذ، اس میں وہ تاثیر ہو نہیں سکتی. پہلی رہنمائی یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ بھی نفاذ شریعت کے لیے کوشش کر رہے ہوں، یا جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ شریعت کے نفاذ کی سعادت حاصل کر رہے ہوں، وہ سب سے پہلے خود اپنے ذاتی اختیار میں شریعت پر عمل کریں. تو اس تورات کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء اکرام جو کہ خود اس تورات پر عمل پیرا تھے. للذین ہادو، اور وہ فیصلے کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے. والربانیون والاحبار، اور انبیاء کے علاوہ جو اللہ والے، رب والے یعنی صوفیاء تھے، اور احبار جو علماء تھے، وہ بھی تورات کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے. انبیاء اکرام کے بعد ہر امت میں یہ دو رجال دین کے طبقات رہے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں صوفیاء، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں علماء. شریعت کے ظاہری پہلو سے دلچسپی رکھنے والے وہ علماء، اور شریعت کے باطنی پہلو پہ زیادہ غور و فکر اور اس پر زیادہ توجہ دینے والے صوفیاء. تو صوفیاء اور علماء دونوں تورات کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے. کیوں؟ بمستحفظو من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے. جیسے کہ یہ پوری کی پوری امت حافظون علی حدود اللہ ہے، اسی طریقے پر علماء اور صوفیاء اللہ کی کتاب، اللہ کی حدود کے محافظ تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی حدود کو نافذ کریں، اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے کریں. یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر آیات میں بہت غصے کے ساتھ اس بات کا ذکر آتا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم الصوت، ان کے علماء اور صوفیہ ان کو گناہ کی باتوں سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ اصلا ذمہ داری علماء اور صلحاء، صوفیہ، مشائق ان کی ہے. تو ان کے علماء اور ان کے صوفیہ وہ بھی اللہ کی کتاب تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اس کتاب کے نگران یا اس کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے. وکانو علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے، وہ خود بھی اس پر گواہ ہیں کہ واقعتاً اللہ نے تورات کے احکامات کا نفاذ، اس کی ذمہ داری ڈالی ہے رجال دین پر، علماء پر، صوفیاء پر. اب بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ نفاذ شریعت کی راہ میں رکاوٹیں دو ہیں، یا ہوتا ہے خوف اور یا ہوتی ہے کوئی دنیاوی منفعت، اس کی لالچ. تو دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کر دیا. فلا تخشبوا الناس واخشون، دیکھو شریعت کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں کا خوف مت کھاؤ. جو بھی اہل باطل ہیں، جو بھی جور، ظلم اور استحصال کرنے والے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عدل آئے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی منفعت ختم ہو، لہذا وہ ہر طریقے پر شریعت کا رستہ روکیں گے. فلا تخشب الناس، مت ڈرو لوگوں سے، وخشون، مجھ سے ڈرو. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دوسرا معاملہ ہو سکتا ہے لالچ کا، جس کی بنیاد پر فتوی فروشیاں ہوتی تھی اور ہوتی رہی ہیں. اور نہ ہی میری آیات کو تھوڑے سے معاوضے کے عوض فروخت کرو. ایک طرف اللہ کی آیت ہے جو سود کے خلاف، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سود آیات قرآنیہ کی روشنی میں اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑا گناہ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا کے فائدے ہیں، قرضوں کے اوپر عیاشیاں ہیں، قرضوں کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری لذتیں ہیں. تو نہ بیچ دو میری آیات کو تھوڑے سے معاوضے کے عوض، نہ کسی لالچ کی وجہ سے شریعت کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ بننے دو، اور نہ ہی کسی سے ڈرو. اگر اللہ سے دوستی ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. پھر انداز وہ ہے جو ہے وہ حصر کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر اصل میں وہی ہیں. کافر صرف ان کو نہ سمجھو جو کہ قانونی اعتبار سے اللہ یا اس کے رسول کو مانتے نہیں، یا دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کرتے ہیں. جو بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی، اَنَّ نَفْسَ بِالنَّفْس کہ معاملہ ہوگا عدل کا، جان کے بدلے جان لی جائے گی، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ اور آنکھ کے بدلے آنکھ لی جائے گی، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو جواب میں اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِ اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا، جیسا کسی نے کسی کو زخم لگایا تو زخم لگانے والے کو بھی قصاص کے طور پر ویسے ہی زخم لگا دیا جائے گا، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ البتہ جو کوئی معاف کر دے، جو درگزر کر دے کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے زخم لگایا ہے یا مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو یہ اس کے اپنے حق میں کفارہ بنے گا، معاف کرنے والے کے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کے احتساب کی وجہ سے معاف کر دے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ یہ قرآن پاک کا دوسرا فتویٰ آ رہا ہے، اور جو لوگ اللہ کے کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس وہی لوگ ظالم ہیں، ظلم قرآن حکیم کہتا ہے شرک، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑی ناانصافی ہے، تو وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ مشرک ہیں، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مانگا جائے یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کی جائے، شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے اختیار مطلق کو تسلیم نہ کیا جائے، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں بھی اپنے اختیار میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اگر کوئی اور کسی کو شریک کیا جا رہا ہے، اللہ کا بھی کچھ چلے کچھ قانون چلتا رہا اور کچھ غیر اللہ کا بھی چلتا رہا، یہ بھی شرک ہے، تو وہ لوگ جو کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں، وہی تو ظالم ہیں۔ دو آیتوں میں یہ ذکر تھا اہل التوراۃ کا، اب اس کے بعد ذکر آ رہا ہے اہل الانجیل کا، دو آیتوں میں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر، اب آثارِهِمْ سے مراد وہ جو انبیاء اکرام جن کا ذکر کیا آیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے، تو ہم نے انہی کے آثار پر، ہم نے انہی کے نقش قدم پر، انہی کی تعلیمات پر ہم نے پھر بھیجا بِعِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہا کو، مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ اور وہ تصدیق کرتے تھے اس کی جو کچھ بھی سامنے موجود تھا تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے ان کو عطا کی انجیل، فیہ ہدا و نور انجیل میں بھی ہدایت تھی اور انجیل میں بھی روشنی تھی، نور تھا، ومصدق لما بین یدیہ من التوراۃ اور وہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی ان احکامات کی، ان تعلیمات کی جو کہ تورات میں سے موجود تھے۔ یہاں پر دو مرتبہ یہ الفاظ آئے کہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور تورات کی تصدیق کرنے والی تھی انجیل بھی۔ وجہ اصل میں اس کی یہ ہے، دو مرتبہ یہ الفاظ لانے کی، کہ تورات میں شریعت ہے، انجیل میں شریعت نہیں تھی، تو جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے بھی شریعت وہی تھی جو کہ تورات میں سے تھی، البتہ یہ ہے کہ تورات میں جو تحریف کر دی گئی اس لیے فرمایا منت تورا، یہ نہیں فرمایا کہ پوری کی پوری تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، بلکہ یہ ہے کہ بین یدیہ منت تورا جو کچھ بھی تورات میں سے صحیح چیز بچی تھی اس کی تصدیق کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، پھر تورات نے بھی آ کے اسی شریعت، انجیل نے بھی آ کے اسی تورات کی شریعت کو جاری رکھا۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ انجیل میں ہدایت بھی تھی اور خاص طور پر جو انجیل کا یہاں پر وصف نمایاں کیا گیا کہ اس میں ایسے واعظ تھے جو کہ دلوں کو پگھلانے والے تھے، جو دلوں کو نرم کرنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے سرمنز، ایسے خطبے کہ واقعہ یہ ہے کہ آدمی جب وہ پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ وہ ہل جاتا ہے، تو انجیل میں ہدایت کا سامان بھی تھا اور متقیوں کے اندر سوز و گداز پیدا کرنا، دلوں کو ان کے نرم کرنے کا سامان بھی تھا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اور چاہیے کہ جو انجیل والے ہیں وہ بھی فیصلے کریں اس کلام کی بنیاد پر جو کہ اللہ نے اس میں نازل کیے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ تیسرا قرآن پاک کا فتویٰ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بس وہی لوگ تو فاسق ہیں۔ فاسق کا لفظ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کافر سے یا ظالم سے ذرا نسبتاً ہلکا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، آپ سب کے علم میں ہے کہ برائی کی جڑ وہ ابلیس ملعون ہے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ ابلیس کے لیے آیا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربه، ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑا. تو فاسق اصل میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہو، وہ شخص کے جو سرکش ہو، جو کہ باغی ہو. تو یہ اصل میں لفظ آیا ہے باغی کے لیے، لہذا فرمایا وہی لوگ اللہ کے باغی ہیں، وہی لوگ سرکش ہیں، وہی لوگ در حقیقت جو ہے وہ شیطان ہے، شیطان کے ایجنٹ ہے، جو لوگ کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کرے. بالکل یہاں پر الفاظ بڑے سادہ ہیں اور جو ہے وہ معمولی سی عربی کی شدت رکھنے والے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل عام فہم الفاظ میں دور دو چار کتنا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ مشرق ہیں، وہ باغی ہیں، وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اب جن کے پاس تو ہے اختیار شریعت کے نفاذ کا، اگر وہ شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو وہ تو ان فتووں کے براہ راست مستحق ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. لیکن وہ لوگ کہ جن کے پاس اختیار نہیں ہے، ان میں بھی وہ لوگ جو کہ باوجود اس کے کہ ان کے علم میں اللہ کے یہ سخت احکامات اور فتوے موجود ہیں، وہ اس کافرانہ نظام، اس مشرکانہ نظام، اس باغیانہ نظام کی چھتری تلے سے سمجھوتا کرتے ہوئے اگر صرف اپنے کیریئر ہی آگے سے آگے امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے کاروبار ہی چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے اپنا وقت اور اپنا پیسہ نہیں لگا رہے، تو گویا وہ بھی پھر انہی فتووں کے مستحق ہیں. اس لیے کہ کوئی بھی بادشاہ اگر ہے اور اس کا کوئی حق کسی نے غصب کر لیا ہے، اس کی سلطنت پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو بادشاہ کا وفادار وہی ہوگا جو کہ بادشاہ کا ساتھ دے گا. اگر بادشاہ جد و جہد کر رہا ہے اپنی حکومت کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے اور کوئی شخص جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہے گا، تو بادشاہ اس کو بھی اپنا باغی سمجھے گا کہ اس نے بھی جو ہے وہ جبکہ مجھ پر وقت آیا تھا ایک آزمائش کا، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا. اسی طریقے پر اس وقت اس دنیا میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے، کچھ لوٹیروں نے، کچھ غاصبوں نے اللہ کے حق پر قبضہ کر رکھا ہے. زمین اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں چل رہی. اب اس صورتحال میں میرا اور آپ کا رویہ، ہمارا ایسی چوٹ کیا ہے؟ اگر تو یہ ہے کہ ہم اس نظام سے دل میں شدید نفرت رکھتے ہیں اور ہم ہر آن چاہتے ہیں کہ اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں، پھر اس کے بعد ہمارا دنیا کے ساتھ تعلق واجبی سا ہے اور ہماری اصل محنتیں، ہماری اصل فکریں، ہماری سوچیں اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہیں، تو پھر تم اللہ کے یہاں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تجھے معلوم تھا کہ میں اس دنیا میں انڈر پروٹیسٹ احتجاجاً میں اس نظام کے اندر سانس لے رہا تھا، جی رہا تھا، ورنہ یہ ہے کہ میں نے اس نظام کے اندر اپنے مستقبل کو سنوارنے کی اور اپنے کاروبار کو چمکانے کی کوششیں نہیں کی، بلکہ جو بھی مجھ سے بن پڑا میں نے جو ہے وہ اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو پھر تو جو ہے وہ ہم شاید اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ہماری اصل محنتیں اور بھاگ دوڑ اپنے مکان، اپنی دکان، اپنے بیوی بچے، انہی کا مستقبل اسی کے لیے ہے، تو پھر یہ قرآن کا فتویٰ ہمارے خلاف بھی لگ رہا ہے کہ گویا ہم نے اس ظالمانہ نظام کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان اور یقین عطا فرمائے کہ دنیا کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو کم سے کم کریں، اتنا کریں جتنا ضرورت ہے، اور اپنی صلاحیتیں اور اپنے اوقات، اور اس میں بھی اعلیٰ صلاحیتیں چاہیے اس وقت، اس لیے کہ اس وقت جو بدی کے پیچھے صلاحیتیں ہیں وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت جو ہے وہ اونچے درجے کی صلاحیتیں ہیں. شیطان کے وار اس وقت بڑے کاری ہیں، لہٰذا اس میں عام قسم کے لوگ نہیں بلکہ باصلاحیت اور ذہین لوگ چاہیے تاکہ مقابلے میں ویسی ہی قوت پیدا کر سکیں. عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، برائی کے طوفان کو روکنے کے لیے ایک مقابلے کا طوفان پیدا کرنا پڑے گا، اسی شدت کا پیدا کرنا پڑے گا، اسی سطح کا پیدا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ ہے اصل میں نفاذ شریعت کی اہمیت، ورنہ یہ تین فتوے ہمارے خلاف بھی ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. اس کے بعد اب تین آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور اس خطاب کے آپ سے خطاب کے توسط سے گویا پوری کی پوری امت محمدیہ یا امت مسلمہ سے خطاب. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ نازل کی ہے. صرف ایسے نازل نہیں کی کہ یہ کتاب دنیا میں اس کی کوئی عملی شکل نظر ہی نہ آئے، یہ دنیا کے عملی منہدار سے دور کہیں اونچی جگہ پر پڑی ہوئی ہو، صرف اس کی تلاوت کر لی جائے یا صرف اس سے ثواب حاصل کر لیا جائے. ایک مقصد کے تحت حق کے ساتھ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، مصدق لما بین یدیہم من الکتاب، اور کتاب یعنی اللہ کی تعلیمات میں سے جو چیزیں موجود ہیں پہلے سے، جن میں کی تحریف نہیں ہوئی، اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہیں، یہ ان کی تو ہے تصدیق کرنے والی. اور دوسرے اس کتاب کی شان کیا ہے، وہ مہیمنن علیہ، یہ ان کتابوں کے اوپر پھر مہیمن ہے، نگران ہے. ان کتابوں میں سے جو چیزیں چھپا دی گئیں وہ اس کتاب نے دوبارہ ان کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا، ان کتابوں میں جو تحریف کر دی گئی اس کتاب نے آ کر ان کی تصحیح کر دی. سورہ مائدہ میں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ اہل کتاب نے جو بھی احکامات کے اندر تحریف کی تھی اللہ نے آ کر جو ہے وہ اس کی تصحیح کر دی اس کتاب کے ذریعے سے. اسی طرح سے جو اللہ کے احکامات کو چھپا دیا گیا تھا قرآن نے آ کے پھر سے ان کو جو ہے وہ زندہ کر دیا، پھر سے ظاہر کر دیا. وہ مہیمنن علیہ، اور یہ قرآن ان کتابوں کے اوپر مہیمن، نگران اور محافظ ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو، اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کلام کی بنیاد پر جو کہ اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے. اما جاءک من الحق، اس حق کے مقابلے میں جو کہ آ چکا ہے، ایک طرف لوگوں کی خواہشات ہیں اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور یہ لوگوں کی خواہشات اللہ کے کلام سے ٹکرا رہی ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ دین کا نام بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی پوری ہوتی رہے، جو ہے وہ ایک طرف حرام خوریاں بھی چلتی رہے لیکن اوپر سے دین کا لیبل بھی لگا رہے، ایک طرف سے ہماری بے پردگی کے ذریعے سے جو بھی عیاشیاں ہو سکتی ہیں وہ ہم کرتے رہیں لیکن ساتھ اوپر اسلام کا ایک پردہ پڑا رہے. اے نبی قطعاً ان کی خواہشات کو اہمیت نہ دیں، ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق کے مقابلے میں جو کہ آ چکا ہے. لِکُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے یعنی ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کر دیا ہے. اب شریعت اور منہاج اس کے اندر کیا فرق ہے، یہ ایک علمی بحث ہے جس کا اس وقت نہ وقت ہے نہ موقع ہے، لیکن جو اس میں سے آسان سا نقطہ جو بیان کیا ہے وہ میں صرف رکھ دیتا ہوں کہ واو تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ واو حالیہ ہے، یعنی ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت یعنی ایک راستہ طے کیا ہے. دین تمام امتوں کا ایک تھا لیکن یہ ہے کہ تمام امتوں کے ظروف و احوال کے حوالے سے ان کا تزکیہ جو ہے وہ کس سطح پر کرنا ہے اس کے حوالے سے اللہ نے شریعتیں مختلف رکھی ہیں. یہود کے لیے شریعت ذرا نسبتاً زیادہ سخت تھی اور ان کو زیادہ تزکیے کی ضرورت تھی، لہذا روزہ بھی ان کا مشکل اور جو ہے وہ سب کے احکامات بھی ان کے لیے مشکل. اس امت کے لیے ذرا اللہ نے سہولت رکھی ہے اور روزے کے احکامات میں بھی کچھ جو ہے وہ سہولت ہے، اور جو اللہ کے لیے دن فارغ کرنا اس میں بھی وقت کا دورانیہ جو ہے وہ کم رکھا گیا ہے. تو شریعتیں اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر کی، یعنی ہر امت کے لیے اللہ نے ایک راستہ مقرر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہاں اللہ چاہتا تو تم سب کو بنا دیتا ایک ہی امت، تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوتے، جیسے فرشتے کر رہے ایسے انسان بھی کرتے. لیکن حکمت کیا ہے، اللہ نے شریعتیں دی کیوں ہیں اور اللہ نے پھر شریعت پر عمل کا اختیار دیا کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے اس شریعت کے حوالے سے جو کہ اس نے تمہیں دی ہے. شریعت نہ ہوتی، ہدایت نہ ہوتی، احکامات نہ ہوتے تو پھر امتحان نہ ہوتا. احکامات اللہ کے موجود ہیں، ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں دوسری طرف ہماری نفسانی خواہشات ہیں. اب ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں اسی میں کل امتحان ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اس لیے سب کچھ دیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، کرنا کیا ہے، عقل مندی کیا ہے، ہوش مندی کیا ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. مقابلے کا اللہ نے جذبہ رکھا ہے، اس مقابلے کے جذبے کو لگاؤ نیکیوں کے حوالے سے، زیادہ سے زیادہ شریعت پر عمل. اپنے معاملات کی کوتاہی ہے، اب انشاءاللہ یہ کوتاہی میں دور کرنے کی کوشش کروں گا، وہاں میرا معاملہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اس کی بھی کوشش کروں گا. پردے کے حوالے سے بھی کچھ کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو دور کروں گا. جس کے حلال کے حوالے سے کچھ کوتاہی ہے اس کو دور کروں گا، گھر پر اللہ کے دین کے احکامات کے حوالے سے. اسی طرح سے جس کا جتنا زیادہ اختیار ہے اتنا زیادہ آگے پیش کرنے کی کوشش کرے. فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو لیکن نیکیوں کے اعتبار سے. کیوں؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اس لیے کہ تم سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لوٹنا ہے. یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی, اور نہ تم نے دنیا میں ہمیشہ صدر رہنا ہے, وزیر اعظم رہنا ہے, یا با اختیار رہنا ہے. وہ اختیارات اس کے تھوڑے ہیں, زیادہ سب کے سب ختم ہونے ہیں, اور سب نے گردن جھکائے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا, تم سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, وہ اللہ تعالیٰ تمہیں گن گن کر جتلا دے گا جو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ان کی اصل حقیقت. وَأَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, دوسری بار حکم آ رہا ہے امت مسلمہ کے لیے, اور اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کلام کے مطابق جو کہ اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے. وَحْذَرْهُمْ, بلکہ ان سے ہوشیار رہیں, ان سے پوری طرح چکنہ رہیں. اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, کہ کہیں یہ آپ کو بچڑا نہ دیں, کہیں یہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس سے جو کہ اس کلام سے جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے. چور دروازے جو ہے وہ کہ نام بھی شریعت کا رہے لیکن اس کے علاوہ خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی حکومت میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں شریعت بل پاس کیا تھا اسمبلی نے, تو اس پر ہندوستان کے اخبارات نے نواز شریف صاحب کو مبارکباد دی تھی کہ بھائی بہت بڑا کمال کیا کہ ایک طرف شریعت بل پاس کیا, مولوی بھی خوش ہو گئے, لیکن یہ ہے کہ اس میں شریعت نام کی کوئی چیز نہیں, یعنی جو ہے وہ سود جس شریعت بل کے اندر اندرون ملک بیرون ملک جاری ہو. اور میاں طفیل صاحب کا اتنا سخت بیان آیا تھا کہ جماعت اسلامی کے جن اراکین نے اس شریعت بل پر دستخط کیا ہے وہ بھی جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے کافر, کافروں میں ان کا شمار ہے, اس لیے کہ شریعت بل کافرانہ ہے کہ شریعت بل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بہرحال سودی معاملات اندرون ملک بیرون ملک جاری رہیں گے. تو یہ اصل میں ہے کہ ایک طرف نام بھی شریعت کا ہو جائے لیکن اپنی خواہشات بھی پوری ہوتی رہے, تو اس قسم کا معاملہ نہ ہو جائے. اب بظاہر یہ خطاب حضور سے ہے لیکن حضور سے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں کہ آپ شریعت کے خلاف کوئی بات کریں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے کہ فیصلہ کیجئے اس کلام کی بنیاد پر جو کہ اللہ نے نازل کیا, ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے بلکہ ان سے پوری طرح سے ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں, کہیں وہ آپ کو بچڑا نہ دیں اس کلام سے جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اب یہ ہے ہماری تصویر, فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ روگردانی کریں, وہ شریعت کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں, تو فعلم, تو پھر جان لو, انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, کہ پھر اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کرے, ان پر پھر اپنا عذاب, اپنی سزائیں ان پر نازل کرے. 50 سال سے زیادہ ہو گیا ہم نے جو بھی شریعت کے حوالے سے جو بھی بے وفائی شریعت کے ساتھ کی ہے, بلکہ شریعت کا جس طرح سے ہم نے مذاق اڑایا ہے کہ شریعت کا نام بھی ہے لیکن یہ ہے کہ شریعت پر عمل, اس کے دروازے ہم نے خود بند کر رکھے ہیں, اسی کی ساری جو ہے وہ وبال ہے جو کہ اس وقت جس میں کہ یہ مسلمانہ نے پاکستان گرفتار ہے. وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور یقیناً لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں جو کہ فاسق ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکثر لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. لیکن یہ ہے کہ یہ فیکٹ ہے, یہ تاریخ انسانی کو دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ایسے رہے ہیں جو کہ شریعت پر عمل پیرا رہے ہیں, قلیل, اور اکثریت وہ رہی ہے جس نے کہ دنیا میں آ کر دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اور من مانی زندگی بسر کی ہے. فرمایا وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, یقیناً لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو کہ فاسق ہی ہیں. پھر جو ہے وہ بڑا ہلانے والا انداز ہے, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, کیا وہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا دور آپ سب سمجھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور تھا, اسلام آ گیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا, لہذا اب دنیا میں دور جاہلیت نہیں ہے. اب جو ہے وہ سورج ہدایت کا نہ صرف طلوع ہوا ہے بلکہ اب یہ قیامت تک کے لیے پوری طرح سے روشن, پوری طرح سے کھڑا ہوا ہے, اور اب دنیا میں جاہلیت. ہم عمل نہ کریں تو ہمارا اپنا قصور ہے, ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور اس سراج منیر سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, ورنہ یہ ہے کہ دنیا میں اب روشنی موجود ہے, اب دنیا میں اندھیرا نہیں ہے, نور ہدایت موجود ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. تو کیا اگر یہ شریعت کے فیصلے نہیں چاہتے تو کیا اسی دور جاہلیت میں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کے علاوہ جو بھی فیصلے ہوں گے ان میں جاہلیت ہی ہوگی, ان میں ہرگز نہ عدل ہو سکتا ہے نہ انصاف ہو سکتا ہے. انسان نے جو بھی قوانین بنائے ہیں ان قوانین کی جو ان قوانین کے اندر ظلم کا پہلو ہے وہ خود اس کے سامنے آ گیا. تجربات کے ذریعے سے انسان رفتہ رفتہ جو ہے وہ جا رہا ہے احکامات الہی کی طرف,
ورنہ یہ ہے کہ احکامات الہی کے علاوہ اپنے بنائے ہوئے قوانین وہ جاہلیت کی تصویر ہے. اف حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکمن، اور کون ہے جو کہ بہتر ہو سکتا ہے، کون ہے جو کہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے، حکم کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے، لیکن کن کے لیے؟ لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں. ایک مرتبہ یقین ہو جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت میں ہمارے لیے کتنی آسودگی، کتنا سکون، کتنی سہولت ہے. جو سکون توحید میں ہے وہ شرک میں کبھی ہو نہیں سکتا، جو سکون رزق حلال میں ہے وہ حرام خوری میں ہو نہیں سکتا، جو سکون پردے میں ہے اور اس سے جس طرح سے عزت اور ناموس اور عورت کے وقار کو تحفظ حاصل ہے وہ بے پردگی بہائی میں ہو نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں کس کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کا یقین ہو. اللہ تعالی ہمیں اہل یقین میں شامل فرمائے. بڑے پیارے اشعار ہیں علامہ اقبال کے کہ یقین پیدا کر اے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پکوری، اور خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے ناداں کے مغلوب گما تو ہے، اور یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے. تو ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کون بہتر ہو سکتا ہے فیصلے کے اعتبار سے اللہ سے؟ لیکن ان کے لیے جن کا اللہ پر یقین ہو. بحث زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ، اس سے وہ بات پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ یقین قلبی حاصل نہ ہو. تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں نفاذ شریعت کی اہمیت، ویسے تو اس صورت میں کئی اسلوبوں سے اللہ نے نفاذ شریعت کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے. عجیب اتفاق ہے کہ سات آیتیں ہیں ساتویں رکوع کی، سات ہی آیتیں ہیں چوتھے رکوع کی. اقامت دین کے لیے جد و جہد اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے چوتھا رکوع اسی صورت کا، اور نفاذ شریعت کی اہمیت کے حوالے سے یہ صورت کا یہ ساتواں رکوع. اس کے بعد آگے چل کر پھر ترغیب تشویق کا انداز بھی ہے کہ اگر یہ اللہ کے احکامات کو نافذ کر لیں تو یہ اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں اپنے اور اپنے اوپر سے بھی کھائیں، آسمان سے بھی اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گی اور زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی. اور پھر ڈانٹ کا انداز بھی ہے کہ اگر تم شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو تمہارا کوئی منہ نہیں اللہ سے بات کرنے کا. یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیکم من ربکم. تو دونوں انداز اللہ نے صورت میں اختیار کیے ہیں. یہ ہے نفاذ شریعت کی اہمیت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شریعت کیسے نافذ ہو، شریعت پر عمل درآمد کیسے ہو. بات بالکل صحیح ہے کہ سپریم لا ہونا چاہیے اس ملک کا قرآن اور سنت کو، لیکن یہ ہے کہ کیسے فیصلہ ہو کہ جو قانون لایا جا رہا ہے وہ قانون آیا شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، گویا شریعت کا نفاذ عملی طور پر کیسے ہو. یہ موضوع ہے آج شام کو امیر محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطاب کا. آپ سب کوشش کیجئے کہ خود بھی شریک ہوں اور اپنے ساتھ جتنے بھی احباب کو لا سکتے ہیں اس میں لانے کی کوشش کیجئے. گویا آج کی جو گفتگو تھی وہ ڈاکٹر صاحبی کے اس خطاب کے لیے ایک تمہید کی نوعیت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذاتی اختیار میں بھی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے کے پورے نظام میں احکامات شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. یہ آج جو ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے یونیورسٹی روڈ پر مسجد بیت المکرم کے بالمقابل، یعنی روڈ کے دوسری جانب کے ڈی گراؤنڈ ہے، انشاءاللہ وہاں پر یہ خطاب ہوگا عشاء کی نماز کے بعد. موضوع ہے نفاذ شریعت کے لیے صحیح طریقہ کا. آج کا یہ پروگرام جو تربیتی ہے آپ سب کے علم میں ہے کہ ویسے اس کا دورانیہ صبح 10 بجے سے لے کے اور تقریباً 12:15 تک ہوتا ہے، لیکن آج اس کا دورانیہ جو ہے وہ بہت ہی کم رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ تاکہ جو بھی ہمارے احباب یہاں پر موجود ہیں وہ کوشش کریں اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شام کے پروگرام میں لانے کے لیے کوئی رابطے کر سکیں، کوئی محنت کر سکیں. تو ابھی جو ہے وہ بس اس درس سے ہی سمجھیے کہ اس پروگرام ختم ہو جائے گا. ابھی اس کے بعد آپ حضرات کے لیے چائے اور جو ریفریشمنٹ کا انتظام ہے، اور بس یہ پروگرام اس کے بعد آج تکمیل کو پا جائے گا. لیکن اس پروگرام کا یوں سمجھیے کہ بقیہ حصہ ہوگا انشاءاللہ شام کو گلشن اقبال میں، جہاں پر کہ میں نے بتایا ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے. تو کوشش کیجئے کہ اس پروگرام میں بھرپور شرکت ہم سب کی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.